شہادت کا راستہ
ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. مل کے درود بھیجیے زمانے کے امام کے تعجیل کے لیے. سب سے پہلے عذر خواہی کے تاخیر سے تشریف لایا. وعدہ تقریباً 9 بجے کا تھا, لیکن آپ کے علم ہے کہ اس وقت پورے کراچی میں ان شہداء اسلام کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے مختلف مساجد, امام بارگاہوں اور علاقوں میں مجالس منعقد ہو رہی ہیں, اور اسی وجہ سے تقریباً 2 بجے دوپہر سے ہم نکلے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ حالت سفر میں ہیں مختلف جگہ پر. پہلے امروہہ سوسائٹی, اس کے بعد پھر نہاد کراچی, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں جعفر طیار سوسائٹی, اس کے بعد شریکت الحسین گلستان جوہر, اور آپ کی خدمت موجود ہوں. امید ہے کہ آپ اپنی بزرگواری سے بند حقیر کی اس تاخیر کو قبول فرمائیں گے. مل کی درود بھیجے محمد و آل محمد. سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد رب العزت ہے, اے خداوند عالم ایمان والوں سے کہہ رہا ہے, انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ جس کی در حقیقت عقل میں یہ بات آ جائے وہ خود بخود راہ ہدایت پہ آ جائے گا. خدا کا کلام جس کی سمجھ میں آ جائے, خدا کے وعدوں پہ جس کا یقین ہو جائے, تو پھر وہ زمینی نہیں رہتا, وہ آسمانی ہو جاتا ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ ولا تقولوا, نہیں کہو. کون نہیں کہو؟ تم, جس سے مخاطب ہے ہر انسان. توجہ, خواہ وہ تم ہماری یعنی اللہ کی آئیڈیولوجی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. توجہ, ولا تقولوا لمن یقتل, کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے, مار دیا جائے. ولا تقولوا, ہرگز نہ کہو کہ یہ لوگ کون ہیں, اموات مردہ ہیں, بلکہ یہ زندہ ہیں. بل احیاء, یہ زندہ ہیں. اور پھر خدا نے کیا کہا, صرف زندہ نہیں ہیں, ولکن لا تشعرون, تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. بھائی ایک بات تو ہے کہ انسان کا جسم مرتا ہے, انسان کی روح نہیں مرتی, اس حقیقت کو سب مانتے ہیں, کوئی بھی نہیں کہے گا. مولا علی نے فرمایا خلقتم للبقاء لا للفناء, تم بقا کے لیے, باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو. دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو, لیکن تمہاری روح ہمیشہ رہنے کے لیے خلق کی گئی ہے, فنا کے لیے نہیں خلق کی گئی. تو جب کوئی انسان مرتا نہیں ہے, جسم مرتا ہے, اس کا عزیزن موت جسم کو آتی ہے, روح کو نہیں آتی, صفات نہیں منع کرتی, کردار نہیں منع کرتے. یہ یزیدی فکر ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ جسم مر جائے تو کردار بھی مر جاتے ہیں, لیکن جو کربلا والے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جسموں کی موت سے کردار نہیں مرا کرتے. تو جب کسی نے نہیں مرنا, سب نے حیات پانی ہے, جسم مر جائے گا, جسم مردہ ہو جائے گا, ڈیڈ ہو جائے گا, دفنا دیا جائے گا. پھر خاص طور پہ یہ کیوں کہا جا رہا, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, ہرگز نہ کہو ان لوگوں کو کہ جو خدا کی راہ میں قتل کر دیں گے وہ مردہ ہیں. مردہ تو کوئی بھی نہیں اللہ میاں. در حقیقت خدا عالم ایک اور حیات در حیات کی جانب متوجہ کرنا چاہ رہا ہے. ایک ظاہری حیات یہ ہے جس میں ہم اپنے جسم کے ساتھ ہیں, ایک حیات حقیقی ہے, توجہ رکھے گا, جو مرنے کے بعد حیات و زندگی شروع ہوتی ہے. لیکن اس حیات میں بھی ایک مستبطن حیات ہے, ایک چھپی ہوئی حیات ہے, ایک پوشیدہ اسرار زندگی ہیں جن کو خدا فرما رہا ہے کہ یہ زندہ جو در حقیقت لوگ ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد, ان کی روحیں ابدی ہو جاتی ہیں, یہ عام لوگوں کی زندگی ہے. لیکن شہدا وہ شہدا ہیں, شہدا وہ ہستیاں ہیں جو حیات در حیات کے مالک ہوا کرتے ہیں. حیات در حیات, یعنی اس حیات میں بھی جو زندہ ترین افراد ہیں, زندگی کی عظمتوں کو پا رہے ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ شہداء ہیں، وہ راہ خدا میں قتل کیے جانے والے افراد ہیں. اور قرآن کریم میں اس موضوع کو مختلف حوالوں و تعبیروں اور پہلوؤں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. میں دوسری آیات کو یہاں پر پیش نہیں کر رہا، صرف وہ آیت جو مشہور و معروف ہے سورہ آل عمران کی، کہ جس میں کہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز بھی گمان نہیں کرنا. خیال سے بھی پستر کمتر گمان ہے، گمان نہیں کرنا ان لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں. بل احیاؤن وعند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں، رزق سب پا رہے ہیں. لیکن شہداء کو خاص طور پہ ذکر کرنا اس حیات در حیات کی جانب متوجہ کرتا ہے. اور یہ جو موجود آیت جو آپ کے سامنے میں نے سردمہ کلام قرار دیتے ہوئے آپ کی سماعت کی نظر کی، سورہ بقرہ کی 154 آیت، کہ جس میں کہہ رہا ہے کہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور نہیں ہے. کیوں شعور نہیں ہے؟ آخرت کا شعور دنیا کے شعور سے وابستہ ہے عزیزان گرامی. ممکن نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں صاحب شعور نہ بنے، محال ہے کہ وہ آخرت میں صاحب شعور بن جائے. جو دنیا میں در حقیقت صاحب فہم و بصیرت نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ آخرت میں صاحب فہم و بصیرت ہو جائے. آخرت کی زندگی کا دار و مدار، وہ مشہور و معروف روایت جو بچپن میں سب نے سنی ہوگی اور سبھی کو یاد ہوگی کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو رہے ہو وہاں پہ اسی کو کاٹو گے، وہ فصل در کے تیار ہوگی، وہاں پہ اس سے مستفید و بہرہ مند ہوگی. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. اخروی زندگی کا شعور اگر چاہتے ہیں تو زندگی میں صاحب شعور بنے. اخروی زندگی میں اگر بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نور بصیرت کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو زندگی میں قرآن و محمد و آل محمد کے دروازے پہ آنا ہوگا. ان کے بغیر شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، علم نہیں ہے. یہ جو مولا کا قول ہے، علم زندگی ہے جہالت موت، یہ کیا ہے؟ یہ اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے عزیزان گرامی. تو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے. اسی لیے من کانا فی ہادہ عما فہو فی الآخرت عما، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ عالم آخرت میں بھی اندھا ہوگا. توجہ رکھیے گا، یہ اندھا ہونا ظاہری آنکھوں کے لحاظ سے نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، یہ باطنی اور قلبی اور روحانی آنکھوں کے لیے ہے. جس کی آنکھیں اس دنیا میں اندھی ہو جائیں، وہ عالم آخرت میں بھی نور حاصل نہیں کر سکتا. کسی نے پوچھا، مولا بتائیے یہ کون سا نور ہے، یہ کون سی آنکھیں ہیں، یہ کون سی بصیرت ہے جس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو جائے وہ عالم آخرت میں اندھا رہے گا؟ امام معصوم کہتے ہیں یہ ولایت علی کی روشنی ہے، جسے اس دنیا میں نصیب نہ ہو اسے عالم آخرت میں بھی نصیب نہ ہو. جو کی آپ کیسے نکلیں، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا رہے گا. جس کے پاس دنیا میں نور نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بیٹری اور یو پی ایس نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹارچ کو روشنی کے جنریٹر کا انتظام ہو جائے، وہاں کا جنریٹر ولایت علی ہے. وہاں کا یو پی ایس تو سمجھانے کے لیے، والا یو پی ایس کی کیا حقیقت ہے ولایت علی کے سامنے سمجھانے کے لیے عرض کرو، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. آخرت کا شعور چاہتے ہیں تو دنیا میں صاحب شعور بننا ہوگا، اور جو دنیا میں صاحب شعور بن جائے، دنیا میں صاحب فہم بن جائے، وہ آخرت میں بھی صاحب فہم ہوگا. یا تو کوشش کریں کہ ہم اس حیات کو سمجھیں کہ جس کی شعور کے لیے خدا کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ رکھیے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آیا یہ بات ہماری عقل میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ خدا نے کہا تمہیں شعور نہیں ہے. بیٹے نے باپ سے پوچھا، والد گرامی بتائیے اس جملے کا کیا مقصد ہے؟ بیٹا تم ابھی شعور نہیں ہے، تم ابھی خاموش رہو، مثلا کوئی چھوٹا موٹا جواب دے دیے، بیٹا شعور نہیں ہے. باپ جو بیٹے کو بتا رہا ہے یا کلاس میں طالب علم کھڑا ہو گیا, استاد محترم ایک سوال مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب مثلا 8 کلاس میٹرک کلاس کا طالب علم ہے, سوال جو ہو رہا ہے وہ بہت اونچی کلاس کا, بہت اونچے لیول کا ہو رہا ہے. بیٹا ابھی تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں, تمہیں شعور نہیں ہے. ابھی اتنا سمجھو کہ H2O جو ہے پانی کا فارمولا ہوتا ہے, یہ بنتا کیسے ہے, میں بناتا ہوں, تم بناتا ہو, کون بناتا ہے, کیسے بنتا ہے, کس طرح بنتا ہے, یہ لیبورٹری میں جا کے جب بڑے ہو جاؤ گے پتہ چل جائے گا. تمہیں شعور نہیں ہے. یہ جو استاد نے کہا, یہ جو باپ نے کہا عزیزہ نے گرامی, اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی استاد کا علم کے دریچے بند کرنا چاہ رہا ہے طالب علم پر. توجہ کی, اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کس نہیں تم نہیں سمجھ سکتے, یہ کہنا چاہ رہا ہے. باپ کہہ رہے بیٹا تم ابھی نہیں سمجھ سکتے, یعنی تا قیامت نہیں سمجھ سکتے, ہر کس نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. استاد جو بتا رہا ہے شعور نہیں ہے, کیونکہ تمہارا لیول وہ نہیں ہے, تمہارا علمی درجہ و مرتبہ وہ نہیں کہ تم اسے سمجھ سکو. یعنی تمہارا قد اتنا بڑا نہیں ہوا کہ تم اس بات کو ہضم کر سکو, دیکھ سکو, سمجھ سکو. لیکن استاد یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ اس علم کے, اس فہم و بصیرت کے دروازے اور دریچے تم پہ وانا ہوں. وہ در حقیقت ایک جہت سے تمہیں تشویق کر رہا ہے, تمہیں ترغیب دے رہا ہے, تمہاری تربیت کر رہا ہے, تمہیں سمجھا رہا ہے کہ بیٹا علم کی شمیں جلاتے رہنا. یہ جو آج کہا ہے شعور نہیں ہے, نہیں سمجھ سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تا قیامت نہیں سمجھ سکتے. نہیں, جب اپنا لیول ہائی کر لوگے, علم میں اضافہ کر لوگے, قد اونچا ہو جائے گا تو خود بخود شعور تم میں آ جائے گا. اب اگر خداوند عالم یہ فرما رہے, توجہ کی آپ نے, کہ تمہیں شعور نہیں ہے, اس کا مطلب کیا؟ خدا ہمیں سکھانا نہیں چاہ رہا. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہماری ہدایت کا میسج نہ ہو, ہدایت کا پیغام نہ ہو. ہر آیت ہماری ہدایت کے لیے ہے, ہر آیت نور ہے, ہر آیت ایک ترقی کا زینہ ہے عالم آخرت کے لیے. اس لیے کہا جائے گا قبر قیامت میں, اقرا و ارقا, قرآن پڑھو اور ترقی کی منازل طے کرتے چلے جاؤ. جس کو جتنی آیات یاد ہوں گی, توجہ رکھے گا, یہ آیات میموری کے لحاظ سے نہیں ہیں, میموری آپ کی ختم ہو جائے گی. یعنی وہ آیات جو آپ نے اپنی روح میں بسا لی ہیں, جن پہ عمل پیرا ہو گئے ہیں, جن پر عمل پیرا ہو چکے ہیں, وہ آیات آپ کے عمل میں ڈھل گئی ہیں, وہ آپ کی روح کا جز بن گئی ہیں. اب کہا جتنی آیات عمل میں ڈھال چکے ہو ان کو پڑھتے چلے جاؤ اور ترقی کرتے چلے جاؤ. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا خدا بند عالم یہ نہیں چاہ رہا کہ میں نہ سمجھوں, وہ بتانا چاہ رہا ہے, ایک طریقے سے تشویق کرنا چاہ رہا ہے, سمجھو اور شعور حاصل کرو. اور اگر نہیں جانتے, فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر شعور نہیں ہے تو صاحبان شعور کے دروازے پہ آ جاؤ. اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. طہارت چاہتے ہو, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت, کی منزل پانے والوں کے دروازے پہ نظر آتے چلے جاؤ. در حقیقت صادقین کی صداقت چاہتے ہو تو تکونوا مع الصادقین کا درجہ حاصل کر لو. وہ جو جان رسول ہیں, نفس رسول ہیں, عین رسول ہیں, جگر گوشہ رسول ہیں, ان کے دروازے پہ تم جتنے نظر آتے چلے جاؤ گے, اپنے سر کو اپنے ان کی تحلیل پہ جھکاتے چلے جاؤ گے, ان کی تعلیمات سے بہرمند ہوتے چلے جاؤ گے, خود بخود تمہارے علم کے دریا مستفید ہوتے چلے جائیں گے. ہو نہیں سکتا کہ ہم اہل بیت کے دروازے پہ آئیں, کسب فیض کرنا چاہیں اور اہل بیت امتناع فرمائیں, منع کر دیں. ہرگز نہیں. یہ وہ در ہے جو اپنے قاتلوں کو بھی دودھ اور شربت دیتا ہے. یہ وہ در ہے, یہ وہ دروازہ ہے. تو جو چاہنے والا ہوگا, جو مانگنے والا ہوگا, جو تڑپ رکھنے والا ہوگا, جو سوالی ہوگا, ممکن نہیں ہے کہ علی کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ جائے. بس عزیز گرامی, اب میں اپنے اصل مقصد کی جانب آ رہا ہوں. دامن وقت میں گنجائش نہیں, بہت زیادہ اطالۂ کلام بھی نہیں جاتا. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. جو خدا عالم فرما رہے تمہیں شعور نہیں ہے, یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے کہ جو صاحبان شعور سے جن کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. اب جو رکھیے گا, کون سے بلب روشن ہوتے ہیں, کون سے دیوں میں روشنی ہوتی ہے؟ جن دیوں میں تیل ہوتا ہے, جن دیوں میں جان ہوتی ہے, جن بلبوں کا رابطہ اپنے مرکز سے جڑا ہوتا ہے. وہی بلب روشن ہوگا. وہ بلب اس کے نہ آگے نہ پیچھے کوئی تار نہ ہو وہ روشن نہیں ہو سکتا. بلب وہی روشن ہوگا جس کا رابطہ اپنے مین سوئچ سے, مین پاور سے ہو, پاور اسٹیشن سے ہو, کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی ذریعے سے ہو, اس کا رابطہ ہونا چاہیے. لہذا یہ جو شعور ہے اس کے لیے ہمیں متصل ہونا پڑے گا اہل بیت سے, قرآن سے متصل ہونا پڑے گا. اور یہ جو کہا کہ تمہیں شعور نہیں ہے, یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکتب وحی اور مکتب اہل بیت سے جن کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے, جو منقطع الفکر ہیں, منقطع الفکر اور منقطع العقیدہ ہیں, جن کے عقیدے نہیں ملتے, جن کی راہ و رسم نہیں ملتی, جن کے مزاج نہیں ملتے, جن کا عمل اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتا, ان کو شعور نہیں ہے, جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے عزیزان گرامی. اور پھر یہ آیت باشکاف الفاظ میں ان افراد کو کہہ رہی ہے کہ جو لوگ مارے گئے راہ خدا میں ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں, تمہیں شعور نہیں ہے. یہ ایک مزداق ان آیت کا وہ ظالم طاقتیں, وہ سامراجی نظام ہیں جو آج مسلمانوں کے خلاف در حقیقت سازشیں کر کے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, نابود کر رہے ہیں, فکروں پر پابندی لگا رہے ہیں, فکروں کو در حقیقت قید میں کرنا چاہتے ہیں, اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں, استحصال کرنا چاہتے ہیں. یاد خدا کہہ رہے تمہیں شعور نہیں ہے, تم دنیا کے پجاری ہو, تم مادیت کے حصار میں قید ہو, تم شب و روز کی زندگی میں ذلیلانہ زندگی بسر کر رہے ہو, تم کیا جانو کہ اس سے بڑھ کر زندگی کیا ہوتی ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم نے کسی کو مار دیا, تم نے کسی کو ہتھکڑی پہنا دی, تم نے کسی کو بیڑی پہنا دی, تم نے کسی کا چراغ گل کر دیا تو تم نے اس کی فکر کو دبا دیا, تم نے در حقیقت اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا, تم نے در حقیقت اس کے پیغام کو آنے والی نسل تک پہنچنے سے روک دیا. یہ تمہاری بھول ہے اور اس بھول کو یاد رکھنا, کیونکہ تم میں شعور نہیں ہے. جن میں شعور ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو, ارے بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. لہذا صاحبان شعور بننا ہے ہمیں اس دنیا میں مکتب قرآن اور مکتب اہل بیت کی تأسی و پیروی کے نتیجے میں. اہل بیت کے پاس جائیں, شعور لیں, حیات لیں, نجات لیں, نور لیں, علم لیں, عصمت لیں, شہامت لیں, شجاعت لیں, دریلی لیں. عزیزان گرامی یہ صفات ان سے در حقیقت کسب فیض کرنے کی کوشش کریں. تمہیں شعور نہیں ہے. وہ لوگ کیا جانیں کہ جن کی زندگی نائٹ کلبوں میں گزرتی ہو, وہ کیا جانے کہ بعد از مرگ زندگی کیا ہوتی ہے, وہ جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے, وہ کیا جانے کہ در حقیقت شہادت کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے, وہ کیا جانے کہ خدا کے لیے قیام کرنا کیا ہوتا ہے, وہ کیا جانے کہ در حقیقت وہ لمحہ کہ جب انسان اپنی قبر میں اپنے مولا اور آقا کی زیارت کرتا ہے, اپنے مولا علی کی زیارت کرتا ہے, وہ لمحہ کہ جب امام حسین علیہ السلام بڑھ کر ان شہداء کا استقبال کرتے ہوں. توجہ رکھیے گا زیادہ نہیں کریں گے, تمہیں شعور نہیں ہے. ایک ان کے لیے شعور نہیں ہے کہ جو مادی دنیا کے پجاری ہیں, کیونکہ ان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے, مادی تسلط, اقتصادی تسلط, ثقافتی برتری, یہ ان کا مجمع نظر ہے, یہ ان کا ہدف زندگی ہے, یہ ان کا گول آف لائف یہی ہے کہ دنیا کے نظام کو اپنے قبضے میں کر لیں, دنیا کو کیپچر کر لیں, دنیا کو غلام بنا لیں. لیکن اب انہوں نے طریقہ تبدیل کر دیا. عزیزان گرامی یاد رکھے گا کہ قاسم سلیمانی جو شہید ہوا ہے, اس کے رفقا جو شہید ہوئے ہیں ایران سے ہو یا عراق سے ہوں, کیوں شہید کیے گئے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ طے نہیں تھا کہ اس سرد جنگ کے زمانے میں, اس کولڈ وار کے دور میں, اس نرم جنگ کے حالات میں کسی کا قتل کیا جائے. اس لیے کہ امام خمینی کہہ چکے تھے کہ ہمیں مارو, تم ہمیں جتنا قتل کرو گے ہماری قوم اتنی ہی بیدار ہوتی چلی جاتی ہے, اتنی ہی بیدار ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر حسن نصر اللہ کا جملہ یاد رکھیے گا کہ جس میں انہوں نے کہا جب ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے تو ہمارا رابطہ کربلا سے اور بڑھ جاتا ہے, اور نزدیک ہو جاتا ہے, ہم کربلا سے مزید قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. شہادت ہمیں متصل کر دیتی ہے عزیزان گرامی. طے نہیں تھا کہ قاسم سلیمان کو اس طرح شہید کیا جائے، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو آگاہی نہیں ہے، ان کو بصیرت نہیں ہے۔ چند شراب خور گنڈے جمع ہوتے ہیں اس سامراجی نظام کے آفس میں اور اس کو ایک بریفنگ دیتے ہیں، اور یہ صبح اٹھ کر ایک بیان داغ دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، جس کو نہ سفارتی آداب کا پتہ ہے، نہ بین الاقوامی آداب کا پتہ ہے، نہ جس کو در حقیقت اس کا پتہ ہے کہ اس کے شہادت کے بعد کیا مقاصد در حقیقت پیش فرما ہے۔ شہادت کے پیچھے، اس شہادت کے پیچھے وہ کیا مقاصد ہیں جس کو قاسم سلیمانی حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد کیا نتائج آئیں گے، یہ اس سے بے خبر تھا۔ یہی وجہ ہے خدا کہہ رہا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، طے نہیں تھا۔ لیکن کیا کر رہے یہ سامراجی نظام، جس کو پہلے علماء نے کہا کہ بے وقوف اور احمق ترین دشمن ہے ہمارا، جس کو یہ فکر نہیں ہے، جس کو یہ عقل نہیں کہ کب کہاں کیسے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ، توجہ رکھیے گا، اور یہی وجہ ہے پہلے زمانے میں جسموں کو قید کیا جاتا تھا، زندانوں میں ڈالا جاتا تھا، فکر آزاد ہوتی تھی۔ آج اس کولڈ وار میں، ففتھ جنریشن وار میں، فکروں کو قید کیا جا رہا ہے، عقائد پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں، ذہنی ارتقاء پر قدغن لگایا جا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جسم آزاد ہیں، گولی نہیں چلے گی، قتل نہیں ہوگا، خون نہیں بہے گا، آہ نہیں نکلے گی، چیخ بلند نہیں ہوگی، لیکن قتل ہوگا، قید ہوں گے، ایک خون بھی بہے گا۔ جو قید ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ تمہاری آئیڈیالوجی ہوگی، وہ تمہاری فکر ہوگی، وہ تمہارا عقیدہ ہوگا، وہ تمہارا فیت اور ایمان ہوگا، جس کو پابند سلاسل کیا جائے گا۔ ہاں قتل ہوگا، تمہارے عقائد کا قتل ہوگا، تمہارے در حقیقت اس یقین کا قتل ہوگا کہ جس پہ تم زندگی گزار رہے ہو۔ ہاں آہ نکلے گی، لیکن یہ وہ آہ ہوگی جو مادی کانوں سے سنائی نہیں دے گی، اس کے لیے در حقیقت دل کے کان کھلے ہونے چاہیے۔ عزیزان گرامی، دشمن نا بلد ہے، نا آگاہ ہے، ولکن لا تشعرون، شعور نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ احمقانہ فعل انجام دیا۔ کیوں مارا ہے؟ اس کولڈ وار کے زمانے میں طے نہیں تھا، اس لیے کہ جہاں گئے وہاں ایک ہی نام نظر آیا، جہاں گئے وہاں ایک ہی چہرہ نظر آیا، جہاں گئے وہاں ایک ہی صدا نظر آئی، جہاں گئے وہاں ایک ہی مکتب کی بازگشت نظر آئی، اور وہ مکتب مکتب شہادت ہے، وہ مکتب مکتب کربلا ہے، وہ مکتب مکتب حسین ابن علی ہے، وہ مکتب حیات من ذلہ ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے، وہ مکتب حل من ناصر ینصرنا کا مکتب ہے کہ ہے کوئی جو اس دور میں ولایت کی مدد کرے۔ تو پوری دنیا سے نکلنے والے نکلے، مجاہد آگے بڑھے، اور سورماؤں نے در حقیقت لباس شہادت پہنا، سرخ لباس پہن کر، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جب طبل جنگ بجایا جاتا ہے تو سورما نکلتے ہیں، مجاہد نکلتے ہیں، یہ بھی ایک رقص کرتے ہیں، اس کو در حقیقت رقص شہادت کہا جاتا ہے۔ جب یہ وجد میں آتے ہیں، جب یہ کیفیت میں آتے ہیں، تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کی اس سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں، اپنے جسموں کو دے کر، اپنے خونوں کو امت کی رگوں میں دوڑا کر، اپنے نظریے کو پوری دنیا والوں کے لیے امر کر جاتے ہیں۔ شعور ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کسی کے انویٹیشن کارڈ کے انتظار میں نہیں رہتے۔ وہ پاکستان کے شہدا ہوں، اس علاقے کے شہدا ہوں، اس شہر کے شہدا ہوں، بہت سے شہدا ایسے ہیں ہمارے، اس علاقے کے شہدا ہیں، گولی مار کے شہدا ہیں، علی بستی کے شہدا ہیں، یعنی مظلومانہ طریقے سے در حقیقت جن سے حق حیات چھینا گیا۔ یہ مظلومانہ تھے، ان کی شہادت مظلومانہ تھی، لیکن اپنی عین مظلومیت میں یہ اوج شہادت تک پہنچے، اور جو عین مظلومیت میں مارا جاتا ہے وہی زندہ رہتا ہے۔
حسین ابن علی عین مظلومیت میں شہید ہوئے زندہ ہیں، جناب زہرا عین مظلومیت میں شہید ہوئیں زندہ و امر ہیں، پائندہ و تابندہ ہیں۔ ہمارے شہداء ان کو شعور، جس کو شعور ہوتا ہے وہ در حقیقت آگے بڑھتا ہے، جن کو شعور نہیں ہے عزیزان گرامی وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ انویٹیشن کارڈ کے چکر میں ہوتے، کوئی ہمیں دعوت دے، کوئی ہمیں بلائے، کوئی لقاب لگائے، کوئی سبز قالین بچھائے، کوئی سرخ قالین بچھائے، کوئی آگے پیچھے بونس کا اعلان ہو، نہیں عزیزان گرامی، جو صاحبان شعور خدا کہہ رہا ہے ولا کل تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ لہذا شعور چاہتے ہیں تو قرآن و اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ مکتب مکتب شہادت ہے، مکتب مکتب احساس ذمہ داری ہے، صرف مر جانا نہیں ہے تشیع میں، صرف مر جانا کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، دامن وقت بہت تیزی سے سمٹ رہا ہے، میں صرف لب بے مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دعائے عہد اٹھائیے، امام زمانہ کے فراق میں جو منتظرین و عاشقین صبح کی نماز کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے، اللہم اجعلنی من انصاری، آٹھ گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تشیع میں مر جانا، مرنا برائے مرنا، شہادت برائے شہادت، میں مر جاؤں، بہت سے لوگ کہتے سینہ تنگ ہو گیا ہے، بس دعا کیجیے ہم مر جائیں، نہیں، تشیع اس چیز کا نام نہیں کہ تم سے کوئی چیز، تشیع یہ چاہتی ہے کہ تم ذمہ داری ادا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ شب عاشور شہداء کربلا نے یہی کہا تھا، مولا ابھی اجازت دیں تو ہم اپنی ہی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ ڈالیں، لیکن نہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ ایک اظہار ضرور ہے لیکن ہمیں کچھ کر کے مرنا ہے۔ اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، لوگ دلائل دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تشیع اپنے آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، تشیع دشمن کو نقصان پہنچانا ہے، تشیع دشمن پہ کاری ضرب لگانی ہے۔ وإلا شہداء کربلا امام حسین کی حصار کو اور واقع کربلا کو در حقیقت سن کر کے جب آئے تھے، اسی وقت اپنے آپ کو شہید کر دیتے، نہیں، کچھ کر کے مرنا ہے، کچھ امام کے لبوں پر تبسم لا کے مرنا ہے، امام کے دل میں در حقیقت ایک وہ اور آفرین ایجاد کر کے مرنا ہے، تاکہ میں کم سے کم امام کے چہرے سے زندگی کے غم و اندوہ کا غبار دور نہ کر سکوں، لیکن ایک آفرین تو میری شہادت سے، ایک آفرین میری شہادت کی وجہ سے امام کے لبوں میں آ جائے گی۔ یہ ہے تشیع، وہ چڑیا جو چونچ میں پانی لے کر، ایک قطرہ لے کر ابراہیم کے لیے مہینوں قبل جلائی جانے والی آگ پر ڈالنا چاہتی تھی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو اس قطرے آم سے آگ کو بجھا سکتی ہے، کہا کہ ہرگز نہیں، کہا پھر قطرے آم لے جانے کا فلسفہ کیا ہے، کہا چاہتی ہوں کہ اپنے حصے کا کام کر جاؤں، کام کر جاؤں، تشیع اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ جو صاحبان شعور ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور ہر دور ہر زمانے میں تشیع کے شہداء نے یہ عظیم ذمہ داری اٹھائی۔ عزیزانی گرامی، سخت سے سخت حالات میں جب فرار کرنے والوں کی اولادیں فرار کر رہی تھیں، ساز باز کرنے والوں کی اولادیں گٹھ جوڑ کر رہی تھیں، جب سخیوہ کے ماننے والے پسے پردہ در حقیقت سازشوں میں مصروف تھے، تو یہ مکتب کربلا ہے کہ جس کے ماننے والے، جس کے جیالے، جس کے ہراولدر سے، جس کے سورما، جس کے شجاع در حقیقت ببانگے دہل سنگینے لے کر میدان عمل میں اترتے ہیں اور دشمنوں کو للکارتے ہوئے انہیں قتل کرتے ہیں یا خود قتل ہو جاتے ہیں۔
سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون بہتے ہوئے صدروں کو پلا دیتے ہیں، اپنے گودی کے چراغوں کو بجا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں،
ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، خود ہرا ودس، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ یہ زمانے کی رفتار موڑنے والے ہوتے ہیں، یہ دریاؤں کا رخ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں وہ حریت کہاں سے آتی ہے، ان میں وہ شجاعت کہاں سے آتی ہے، وہ دلیری کہاں سے آتی ہے، وہ نڈرپن کا منبع کہاں ہے، وہ جرت و للکار کی کرختگی ان کے لہجوں میں کہاں سے آ رہی ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو ایک واقعہ کربلا نظر آئے گا جو ان کو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے،
عزم دیتا ہے، استقامت سے نوازتا ہے، صبر کی سلامت و سختی ان کے حوصلوں میں، ان کے فیصلوں کو عطا کرتا ہے، اور پھر شہادت کا سرخ لباس یہ جب زیب تن کرتے ہیں، اور پھر خدا سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تو پھر خدا بھی اپنی خدائیت ان کو دے دیتا ہے۔ بس اجدہ نگرانی طے نہیں تھا، جہاں گئے ماں قاسم سلیمانی نظر آیا، جہاں گئے وہاں یہ نیٹ ورک نظر آیا، اور قاسم سلیمانی خود کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اگر کربلا نہ ہوتی۔ قاسم سلیمانی نے کہاں سے الہام لیا؟ مکتب جناب زہرا سے الہام لیا۔ جناب زہرا عین مظلومیت میں شہید ہوئی ہیں، لیکن اسی مظلومیت میں عظمت زہرا اجاگر ہو رہی ہے، موجزن ہے، متجلی ہے، اسی عین مظلومیت میں۔ بابا کا سایہ نہیں ہے، علی کے گلے میں پھندا ہے، در گرایا گیا، جلایا گیا، دبایا گیا، بی بی در و دیوار کے درمیان عین مظلومیت میں جھٹلایا گیا، کھڑا رکھا گیا، تحریر پھاڑی گئی، حد کے حرمت کی، قول رسول کی پاسداری نے کہ عین مظلومیت میں، یاد رکھیے گا۔ لیکن اسی مظلومیت میں زہرا در حقیقت گل شہادت کھلا رہی ہیں۔ اگر مظلومیت کے ساتھ کوئی مارا جاتا ہے، یہ ہماری فتح ہے۔ کوئی کسی پہ شبخون مارا جاتا ہے، یہ ہماری جیت ہے، یہ ہمارے مکتب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ یہ جہاں گئے، جہاں ان کو پسپائی ہوئی، جہاں جہاں ان کی سازش نقش برآب ثابت ہوئی، پیچھے ایک ہی نیٹ ورک نظر آ رہا ہے۔ کہا کیا کریں؟ کہا کہ اب اسے مارو، توجہ رکھیے گا، یہ مارا جو گیا ہے، یہ قتل جو کیا گیا ہے، یہ دونوں ممالک کی مرجعیت عظمیٰ، یعنی میرا سلام ہو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہ، اور آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامت برکاتہ پر، کہ دونوں کی کوآرڈینیشن نے دونوں ممالک کو اتنا متحد کر دیا کہ دشمن کی پوری کوشش یہ تھی گزشتہ چار سالوں سے کہ اربعین کے موقع پر ایران اور عراقی عوام کو لڑایا جائے، مگر دونوں ممالک کی مرجعیت نے ایسا اتحاد کیا ہے کہ دشمن کو در حقیقت ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ یہ دونوں مرجع آج کہتے ہیں کہ نہیں، اختلاف، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ آیت اللہ سیستانی کے وہ پیغام پڑھیں جو قاسم سلیمانی کی شہادت پر انہوں نے دیا، پتا چلے گا یہ عظیم مرجع تشیع کا، جسے لوگ کہتے تھے، نعوذ باللہ، معذرت چاہتا ہوں، یہ تو گونگا مجتہد ہے، اسے تو بولنا نہیں آتا۔ آیت اللہ سیستانی نے کہا تھا، دیکھو میری خاموشی کو میری کمزوری نہ سمجھنا، اگر خامنئی شجاعت حسینی رکھتا ہے تو سیستانی شجاعت حسنی رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ جو نیٹ ورک نظر آیا، آپ دیکھیں شام میں، شام کو کیوں توڑا گیا؟ کیوں گرانے کوشش کی گئی؟ شام وہ واحد اس خطے کے اس حصے میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے خلاف سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار تھی، بشار حکومت کو گرایا جائے، شام کو کمزور بنایا جائے، جس کا اثر لبنان پہ بھی ہوگا، لبنان پہ پھر در حقیقت حزب اللہ سے اسلحہ لیا جائے گا، پھر وہاں پر داخلی اختلافات، شام میں داخلی اختلافات، دنیا بھر سے ان داعشیوں کو، ان دہشت گردوں کو جمع کیے گئے، ماشاء اللہ سے پاکستان سے بھی یہی جھولیاں بھر بھر کے جو لوگ بھیجے گئے ہیں یہاں سے، اور میرا سلام ہو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں پر کہ جن کو ہمارے کچھ نوجوان تو نظر آتے ہیں، جن کو بے جرم و سزا در حقیقت قید کر کے ان کو زندانوں میں ڈالا جاتا ہے، یہ جو واپس آ رہے ہیں لاہور سے، یہ جو واپس آ رہے ہیں پنجاب میں، یہ جو واپس آ رہے ہیں خاندان کے خاندان ٹپر بھر کر، ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ داعش کے ساتھ جا کے ملیں، یہ سر ملائیں، یہ جا کے وہاں پہ قتل و غارت کریں، یہ پاکستانی ہوں، اور اگر کوئی بنت علی کے روزے کی حفاظت کے لیے علم جہاد بلند کرے تو وہ دہشت گرد ہو جائے۔ مجھے پتا ہے کہ بابا نہیں ہونے والی، اس میں دودات بھی ننداد بھی نہیں چاہتا، لیکن کم سے کم جرات تو پیدا کریں مجلس میں کہ اپنے مسنگ پرسنز کے لیے آواز تو بلند کریں۔ اگر آپ کا کوئی مسنگ پرسن، کوئی بھائی بھتیجا، باپ بیٹا کوئی قید میں ہوتا، آپ اتنی ہی سکون سے رہتے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، یہ جو گئے ہیں، جن کو پکڑا گیا ہے، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، توجہ رکھیے گا ذہن گرامی، یہ دوہرے معیار جو حکومت نے قرار دیے ہیں، یہ زنانہ پالیسی جو وزیر خارجہ نے اختیار کی ہے کہ یزید کو بھی سلام، حسین کو بھی سلام، ہم نہیں مانتے ایسے ظلم کے ضابطے، تمہیں یہ زنانہ آنچل اتارنا ہوگا، مردوں کے ساتھ سب میں کھڑا ہونا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی، تمہیں در حقیقت ان زنانہ حرکات کو پس پشت ڈال کر مردوں کی طرح ایران کی حمایت کرنی ہوگی۔ یہ ہمارے علماء کا سینڈ تھا، یہ ہمارے علماء کی دعوت تھی، یہ ہمارے علماء کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ یہ کراچی کے علماء نے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی، اور آپ کی اس گزشتہ اتوار کی ریلی نے یہ بات ثابت کر دی، در حقیقت مہر تصدیق سب کر دی کہ جو بات آپ کہتے ہیں، جو کربلا والے کہتے ہیں، جو علی والے کہتے ہیں، جو ولایت والے کہتے ہیں، وہ وطن کے تحفظ کے لیے بھی ہوتی ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ شعور ہوتا تو ہم آج یہاں نہ ہوتے، شعور ہوتا تو ہماری حالت نہ ہوتی۔ بولا کہ لا تشعروا، اس مادی دنیا کے حصار سے نکلو، اوور ٹائم اوٹی اور روٹی کی زندگی سے اپنا کو باہر نکالو، کچھ اور بھی درد ہیں، کچھ اور بھی روگ ہیں زندگی میں جنہیں پالنا چاہیے۔ ایزان گرامی، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، قاسم سلیمانی عین مظلومیت میں مارا گیا۔ پتا ہے کیوں؟ دلیل واضح ہے، یہ وہ رکاوٹ تھی، یہ وہ معنی تھا، یہ وہ حاجب تھا، یہ وہ سی سپلائی دیوار جس نے مجبور کر دیا کہ اب اس کو صفحہ حسی سے مٹا جائے۔ اور جب کسی کو قتل کیا جائے بے دردی سے، غریب الوطنی میں قتل کیا جائے، توجہ رکھیے گا، تو پھر خدا اس کی شہادت کا انتقام لیتا ہے۔ علماء نے کہا، حقیر نے بھی کہا تھا، قاسم سلیمانی اتنا خطرناک نہیں تھا جب تک زندہ تھا، لیکن اپنی شہادت سے مزید خطرناک ہو گیا ہے۔ وہ کام جو اپنی زندگی میں نہیں کر سکا، وہ اپنی شہادت سے کر گیا ہو۔ انشاءاللہ وہ بہت دور نہیں کہ سامراجی نظام کو، اس کے گماشتوں کو، خواہ وہ پاکستان میں ان کے گنگاتے ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں ان کے گنگا رہے ہوں، ان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ بس آپ کی زحمت کا تمام کیا سر، ولا کلّا تشکرو، ہمیں صاحب شعور بننا ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ تم نہیں سیکھ سکتے، تم نہیں سمجھو گے، در اہل بیت پہ آؤ تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ در اہل بیت پہ آؤ گے، کہتے ہیں نا لوٹا وقت ہاتھ نہیں آتا، لیکن اہل بیت کے دروازے پہ آؤ گے تو لوٹا ہوا سورج بھی پلٹ آتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ تصرف کائنات ولایت تکوینی کے تحت ان کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں کہ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، ہمیں صاحب شعور بننا ہے، ہمیں مکتب کربلا کا سمجھدار اور ذہین طالب علم بننا ہے، ہمیں احساس ذمہ داری ادا کرنے والا شیعہ بننا ہے۔ ایک شیعہ وہ ہوتا ہے مولا دے دیں، مولا اولاد، مولا شادی، مولا گھر، مولا یہ، مولا وہ، تب وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب مولا بلاتے ہیں آؤ باہر نکلو، آواز احتجاج بلند کرو، مسنگ پرسن کے لیے مسئلہ ہے، جی سامراجی نظام کے خلاف مسئلہ ہے، مولا کام ہے، مولا بچے رو رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے، غسل شہادت کرنی ہے، یہ تشیع کے دو رخ، عزیزان گرامی، ایک لینے والی تشیع ہے، ایک اپنی ذمہ داری ادا کرنے والی تشیع ہے۔ امام کو وہ لوگ چاہیے جو اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ بس وہ جو جملہ رہ گیا تھا اس کی تکمیل کرو، مسائل کی طرف آ جاؤں۔ آٹھ گروہ ہیں کہ جن کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک منتظر اور شیعہ کو زمانۂ غیبت کبرا امام زمانہ میں چاہیے کہ ان آٹھ گروہ میں سے کم سے کم، کم سے کم ایٹ لیسٹ ایک گروہ میں اپنا نام لکھوائے۔ ہونے تو یہی آٹھ گروہ میں، یعنی جب امام کہہ رہے ہیں آٹھ گروہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سارے گروہوں میں اپنا نام اندراج کرانا ہے، لیکن کم سے کم آٹھ میں نہیں، سات میں کرائیں، سات میں نہیں، چھ میں، چھ میں نہیں، پانچ میں، لیکن ایسا ہو کہ کسی میں نام نہ ہو تو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ امام کا منتظر نہیں ہے۔ دعا ہے تو ڈھک کے پڑھیے، اللہم اجعلی من انصارہی، پہلا گروہ کیا ہے؟ امام کی نصرت کرنے والا، وہ اعوانہی، امام کی مدد کرنے والا، وہ ذابین عنہ، امام سے ناگوار حالات کو دور کرنے والا، والسابقین الی ارادتہ، امام کے ارادوں کا عملی جمع پہنانے والوں میں خدا مجھے شامل فرما، والمحامینان ہو ان کی حمایت کرنے والا دفاع کرنے والا، والسابقین والممتثلین لاوامرہ، امام نے کہا ممتثل بنو، عملی جامہ پہنانے والے بنو امام کے مقاصد کو، اور آخر میں کیا کہا والمستشارین بین یدی، ان سب کاموں کو کرو پھر شہادت کی تمنا کرو، مرنا برائے مرنا، شہادت برائے شہادت، تشہیر قبول نہیں ہے، اس لیے شہادت کی کیٹیگری کو سب سے آخر میں آٹھویں درجے پہ رکھا گیا ہے۔ اللہم اجعلنی من انصاری وعوانی والذابین عنہ والمسارعین علیہ، مسارع سرعت کرنے والے بنو امام کے لیے، والممتثلین لاوامرہ والسابقین الی ارادتہ والمحامین عنہ والمستشہدین بین یدی، بس ہمیں امام کے لیے شہید ہونا ہے، امام حسین کے انتقام کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ کام تو کریں نا۔ بس یہ ہے شعور، یہ ہے ریز جو کربلا دے رہی ہے، یہ ہے فہم و بصیرت جو کربلا ہمیں عطا کرنا چاہ رہی ہے۔ کسی اہل سنت عالم نے کہا کہ آپ لوگ واقعی بہت غنی ہیں، میں نے کہا کیوں قبلہ بتائیے، کہنے کا آپ کے مجالس کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے، آپ ادھر علم عباس بلند کرتے ہیں، مجلس کا اعلان ہوتا ہے، خود بخود امام بارگاہ کی جانب قدم بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، بے نہیں ایسے ہی ہے جیسے فوج میں اعلان کیا جاتا ہے سپاہی صف بندی کرنے لگتے ہیں، مجالس ایسا بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً یہاں پہ بہت سے مرحومین کے خانواد یہاں بیٹھے ہیں، سب کی خدمت تعزیت و تسلیت عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، آپ کو صبر جمیل ان کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے صاحب شعور بنیں، کربلا سے شعور لیں، قرآن سے شعور لیں۔ قاسم سلیمانی کتنا عظیم شہید ہے، یہ کیا خلوص تھا اس کا کہ ایران میں بھی عراق میں، تاریخ انسانیت کا کوئی ایسا شہید نہیں ہے جس کا جنازہ اس شان سے اٹھا ہو۔ امام خمینی کا جنازہ بہت تاریخی جنازہ تھا نا 89 میں جون میں، لیکن وہ بھی ایران کی حد تک کا بہت بڑا تھا، تاریخ بہت بڑا جنازہ تھا، لیکن وہ جنازہ یا وہ شہداء کے وہ جنازے جو ابھی شہید ہوئے ہیں عزیزان گرامی، ایران میں بھی بے مثال ان کی تشییع جنازہ ہوئی ہے اور عراق میں، اور تمام ائمہ کے حرموں سے زیارت کرتے ہوئے ان کے جنازے ان کی ابدی آرام گاہ لائے گئے۔ اور دوسرا در حقیقت جو عنصر مجھے پسند آیا وہ یہ کہ ابو مہدی المہندس سمیت جتنے بھی عراقی ایرانی شہداء تھے سب کی تشییع کربلا میں بھی ہوئی، کاظمین میں بھی ہوئی، نجف میں بھی ہوئی، مشہد میں بھی ہوئی، تہران میں بھی ہوئی، قوم میں بھی ہوئی، ساتھ ساتھ ہیں، یعنی لا یمکن الفراق۔ ایک خوبصورت نعرہ جو حضرت گئے تھے اربعین میں ان کو پتا ہوگا، پلے کارڈ میں ایک نعرہ لکھا تھا الایران والعراق لا یمکن الفراق، ایران و عراق دو بھائی ہیں جن میں فراق و تفرقہ ممکن نہیں ہے، اور یقیناً یہ ہماری مرجعیت کا کردار ہے جس نے دونوں ملکوں کو ایک جان دو قالب کی طرح در حقیقت سنبھالے ہوا ہے۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، یہ وہ خلوص تھا، یہ وہ آرزو تھی، وہ یہ تڑپ تھی، یہ وہ شعور تھا قاسم سلیمانی اور اس کے رفقا کا، ایرانی اور عراقی شہداء کا، جنہیں آرزو تھی کہ مولا کے پاس پہنچیں، اور پہنچ گئے، اپنی آرزو کو پا لیا۔ قاسم سلیمانی تم عالم غربت میں شہید کیے گئے ہو، عالم غربت میں جب شہید ہوتا ہے تو اپنا کوئی نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے نا امام حسین نے کہا تھا جب عالم غربت میں کوئی شہید ہو تو پھر میرے مصائب کو یاد کر دینا، یہ عالم غربت کا شہید ہے جسے وطن سے دور مارا گیا ہے، جس کا جرم یہ تھا کہ حرم آئے ائمہ کا دفاع اور محافظت کرنے والا ہے، جس کا جرم یہ تھا کہ امام زمانہ کے پرچم کو لے کے اٹھا ہے۔ بس ایام فاطمیہ ہیں، لہذا چاہتا ہوں کہ ام سعدات، ام ائمہ، جناب زہرا، عصمت اللہ الکبریٰ کے کچھ مسائل پڑھوں تاکہ آپ کے قلب مغموم کی تسلی کا انتظام ہو سکے۔ ایام فاطمیہ 75 یا 95 دن بی بی اس دنیا میں رہی اپنے بابا کی رحمت کے بعد، 75 ہی 95 دو تاریخیں ہیں نا، یہ 13 جماعت الاول 75 دن اور 3 جماعت الثانی 95 دن، دونوں تاریخوں کو بڑے احترام سے بنائیے، ان میں کوئی خوشی نہ ہو، کم سے کم 3 دن کا سوگ جو ہے وہ ہونا چاہیے دونوں تاریخوں میں کہ یہاں سادات کی ماں کا غم ہے، یہاں حسین کی ماں کی فرش ادا بچھائی جا رہی ہے، اللہ یہ وہ غم ہے کہ جس نے رسول کو ان کی زندگی میں رونے پہ مجبور کر دیا۔ رسول اللہ کی روایات ہیں، اے فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں ذلیل ذلت تیرے گھر میں داخل ہوگی، تجھ پہ دیوار اور دروازہ گرا دے گی، تجھے شہید کر دیا جائے گا، تیرے پہلو کو توڑ دیا جائے گا، تیرے محسن کو تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ غم ہے کہ جسے رسول اپنی حیات میں یاد کر کے رو رہے ہیں، پورا مرثیہ کہہ رہے ہیں روایت کی شکل میں ادا داروں۔ لہذا سادات کی ماں کا غم ہے، آؤ حسنین کو پرسا دو، ابھی تک تم حسن کا اور حسین کا پرسا ماں کو دیتے تھے، آج حسین آئے ہیں اپنی ماں کا پرسا لینے، آج رسول اللہ تشریف لائیں گے اپنی جگر گوشہ بتول کا پرسا لینے، آج مولا کائے نہ تشریف لائیں گے میری زہرا کا پرسا مجھے دو، اللہ اکبر۔ ہاں آج دو بیویاں اور آئیں گی، یہ غم کی ماری بیویاں کون ہیں؟ ایک کا نام زینب ہے، ایک نام ام کلثوم ہے، ان دو بیویوں کو ان کی ماں کا پرسا دینا ہے۔ عزاداروں یہ 75 یا 95 دن بڑے عجیب گزرے ہیں۔ بیوی کے لیے علامہ مجلسی نے 4 جملے نقل کیے ہیں، باقی اچل عین بہار الانوار میں روایت موجود ہے، بیوی مسلسل گریہ کر رہی تھی، جب سے بابا کی شہادت اور رحلت ہوئی ہے بیوی گریہ کر رہی ہیں، اتنا گریہ کہ تھمتا نہیں ہے۔ رسول کی وفات کے بعد جب سقیفے کا واقعہ پیش آیا تو مؤذن بلال نے اذان دینی چھوڑ دی، کچھ مدت تک غائب رہے، اچانک سے ایک دن آ گئے۔ ایک دفعہ حسنین نے جا کر ماں سے کہا، مادر گرامی آج نانا کا مؤذن آیا ہے۔ جناب زہرا خوش ہو گئی، ایک دفعہ لبوں پہ تبسم آیا، میرے بابا کے مؤذن سے کہو آج جو ہے اذان اپنی آواز میں دے دے تاکہ بابا کا زمانہ یاد آ جائے۔ اجرکم اللہ، بس حسنین جا کے بلال سے کہا، بلال مؤذن اذان پہ گئے، وہ اذان پہ جگہ کہا اللہ اکبر، بی بی حجرے میں سن رہی کہا اللہ اکبر، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بی بی نے دہرایا، اور جب کہا اشہد انا محمد رسول اللہ، ارے مؤذن کی زبان سے رسول اللہ کا نام سننا تھا، بی بی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، ایک دفعہ گریا بلند ہوا، ارے غش کا کر بیوی گر پڑی، حسنین دوڑے، ارے بلال اذان روک دو، ارے ماں سے برداشت نہیں ہوا، ماں سے برداشت نہیں ہوا، بس ادا در یہ ہے زہرا کا گریا، باقی اتل عینے نحلت الجسم، جسم گھلا جا رہا ہے، زہرا اتنی کمزور ہو گئی، 18-19 سال کی جمع سال شہدادی، ارے اسا لے کر قمر خمیدہ حالت میں رہ چلتی ہے، منحدت الرکنے، ارے جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا ہو، جس کو درو دیوار کے درمیان پیس دیا گیا ہو۔ ادا دارو ایک علامہ کہتے ہیں، میں مجلس پڑھ رہا تھا، جب مسائل ہو گئے بی بی کے تو دیکھا ایک شخص ہے جس کا گریہ نہیں تھم رہا، میں قریب گیا، میں نے کہا اللہ تمہارے اس گریہ کو قبول کرے، اس گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ علامہ صاحب میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جسم کی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، پلسٹر لگا دیا جاتا ہے، مگر جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، سانس نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں بی بی نے 75 یا 95 دن کیسے گزارے ہوں گے، علی کو نہیں بچایا، علی کے درد بہت ہیں، علی کی غم گزار مونس نے علی کو نہیں بچایا، زن و شوہر کا رابطہ کتنا نزدیک ہوتا ہے، کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی۔ کب پتہ چلا میرے مولا کو؟ بس آخری روایت درج کر رہا ہوں، جب مولا غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ظرف آب رکھا، سر کو دیوار پر رکھ کر بلند آواز سے گریا شروع کیا، علی کی چیخ بلند ہوئی، اسما کہتی ہیں مولا آپ تو ہمیں سفارش کر رہے ہیں بلند آواز سے گریا نہ کریں تاکہ زہرا کی وصیت پوری ہو، کسی کو خبر نہ ہو مدینے میں، مولا آپ خود بلند آواز سے گریا کر رہے ہیں۔ مولا نے ایک دفعہ کہا ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی، بس فاطمہ زہرا نے چھپائے رکھا، اللہ اکبر۔ بس ادا دارو، بس آخری وقت آگے، آخری روایت، کفن میں لپیٹ دیا، بچوں سے کہا آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کہو، بچے آگے بڑھے مگر علی نے دیکھا حسین نہیں آتے، بیٹا حسین اپنی ماں کو الوداع نہیں کہوں گے، اب روز قیامت ملاقات ہوگی۔ حسین نے بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی میں بھی ماں سے الوداع نہیں کہوں گا۔ ارے حسین کا رونا جناب زہرا کو قبول نہیں، منظور نہیں۔ روایت کہتی ہے بندے کون ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لالا جا، میرے سینے سے لگ جا۔ حسین دوڑا، بچے دوڑے، سینے سے لگ گئے، ماں نے سینے سے لگا لیا، حاطف کی آواز آئی، علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو قیامت ہو جائے گی۔ علی مرتضیٰ نے بہت پیار و محبت سے بچوں کو ہٹایا، بہت شفقت سے ہاتھ پھیرا، کلیجے سے لگایا، بچوں اب ماں کو جانے دو، ماں بہت زخمی ہے، ارے بابا اس کے انتظار کر رہے ہیں، تمہارے نانا رسول اللہ جنت سے آ گئے ہیں، سید الشہداء حمزہ آ گئے ہیں، ارے ملائکہ آ گئے ہیں، اپنی ماں کو زیادہ دیر نہ روکو۔ بچے ہٹ گئے، میں کو علی مرتضیٰ یہ مدینہ ہے، رات کی تاریکی ہے، سر پہ حجرے کی چھت ہے، ماں کا جنازہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، کوئی نامحرم نہیں ہے، تم گلے سے لگانے والے، دست سے شفقت پھیرنے والے ہو، مگر ذرا کربلا آ جانا، ایک یتیمہ باپ کے جنازے پہ آئے گی، ارے الوداع کرنے، ارے بچی کو ہٹایا جائے گا، مگر کیسے، ارے کوئی تماچے مارے گا، کوئی دا
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں مجالس اور قرآن کے ذریعے سے شعور حقیقی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے شہداء کو، شہداء ایران و عراق ہوں، شہداء پاکستان ہوں، شہداء یمن و بحرین ہوں، الجزائر ہوں، شہداء نائجیریا ہوں، شہداء کشمیر ہوں، شہداء بوسنی ہوں، شہداء افغانستان ہوں، کہیں کے بھی شہداء ہوں جنہوں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنا نذرانہ دیا، ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما، ہمیں بھی شہادت کی خلص سے سرافراز فرما، خداوندہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، خداوندہ محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، معرفت اہل بیت میں اضافہ فرما، دنیا میں جب تک رہیں کے غلام رہیں کے اطاعت گزار رہیں، آخرت کی شفا سے محروم فرمانا۔ ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے، شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس، تمام شہدا کے لیے، آفتاب حیدر، کلثوم بینکر، نواب حیدر، فرت اعجاز، تحسین فاطمہ، توقیر فاطمہ، نفیس بانو، امیر مصطفیٰ، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص۔